اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر میں ہدایت پا گیا، محمد تیجانی سماوی کی اس کتاب کا چیپٹر نمبر 23۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کا ابو بکر سے اختلاف، پیج نمبر 190۔ شی آڈیوز کی جانب سے پیش خدمت ہے۔ فریقین کے یہاں یہ موضوع بھی متفق علیہ ہے، اگرچہ کوئی منصف و عاقل اس کا اعتراف نہ بھی کرے کہ ابو بکر نے جناب سیدہ علیہ السلام پر ظلم کیا ہے، تب بھی ابو بکر کی غلطی مانے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ جو شخص بھی اس المناک داستان کو پڑھے گا اس کو علم الیقین ہو جائے گا کہ ابو بکر نے جان بوجھ کر جناب زہرا علیہ السلام کو اذیت دی اور ان کو جھٹلایا ہے تاکہ جناب معصومہ علیہ السلام حدیث غدیر وغیرہ سے اپنے شوہر کے استحقاق خلافت پر استدلال نہ کر سکیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے، کیونکہ اگر آج ابو بکر فدق ہیں، جناب معصومہ علیہ السلام کو سچا مان لیتے تو کل شوہر کی خلافت کے دعوے پر بھی سچا ماننا پڑتا، اس لیے جان بوجھ کر بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا گیا ہے، مترجم، بریکٹ کلوز۔ اور اس بات پر بہت سے قرائن بھی موجود ہیں، مثلا مورخین نے لکھا ہے جناب فاطمہ علیہ السلام خود انصار کی مجلسوں میں جا کر اپنے ابن عم کی نصرت و بیعت کے لیے لوگوں کو بلاتی تھیں اور لوگ کہہ دیا کرتے تھے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ہم نے اس شخص یعنی ابو بکر کی بیعت کر لی ہے، اگر آپ کے شوہر ابو بکر سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے تو ہم علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کی بھی بیعت نہ کرتے۔ اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے تھے، کیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو گھر میں چھوڑ دیتا، کفن و دفن نہ کرتا، لوگوں سے اپنی سلطنت و حکومت کی خواہش کرتا؟ اور جناب فاطمہ علیہ السلام ان لوگوں کے جواب میں کہتی تھیں، ابو الحسن علیہ السلام نے وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، ان لوگوں نے جو کچھ کیا ان سے خدا سمجھے گا۔ بریکٹ میں ہے تاریخ الخلفاء ابن قتیبہ، جلد 1 صفحہ 19، شرح نہج البلاغہ، مقزلی، بیت ابی بکر۔ اگر ابو بکر نے یہ سب غلطی یا اشتباہ کی وجہ سے کیا ہوتا تو جناب فاطمہ علیہ السلام سمجھا کر مطمئن کر دی، لیکن وہ اتنا ناراض تھیں کہ مرتے مرتے مر گئیں مگر ان دونوں سے بات بھی نہیں کی، کیونکہ ابو بکر نے ہر مرتبہ آپ کے دعوے کو رد کر دیا تھا، نہ آپ کی نہ حضرت علی علیہ السلام کی کسی بھی گواہی کو قبول نہیں کیا۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے جناب معصومہ علیہ السلام اتنا ناراض تھیں کہ اپنے شوہر کو وصیت کر دیا تھا، مجھے رات کو چپکے سے دفن کر دینا اور ان لوگوں کو میرے جنازے پر نہ آنے دینا۔ بریکٹ میں بخاری، جلد 3 صفحہ 36، مسلم، جلد 2 صفحہ 72، باب الانورت، ترکانہ صدقہ۔ اگر ابو بکر نے سب غلطی یا اشتباہ کی وجہ سے کیا ہوتا تو جناب فاطمہ، اب جب کہ بات رات کو دفن کرنے کی آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ میں جب بھی مدینہ گیا تو بڑی کوشش اس بات کے لیے کی کہ کچھ حقیقتوں کا پتہ چلا سکوں، چنانچہ میں نے درج ذیل نتائج کا انکشاف کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، جناب فاطمہ علیہ السلام کی قبر مجہول ہے، کوئی نہیں جانتا کہاں ہے، بعض کا خیال ہے حجرہ نبویہ میں ہے، بعض کا نظریہ ہے کہ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو آپ کا گھر تھا اسی میں دفن ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جنت البقیع میں اہل بیت علیہ السلام کی قبروں کے بیچ میں ہے، لیکن صحیح جگہ کی تشخیص یہ لوگ بھی نہیں کر سکے۔ اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جناب فاطمہ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی ہر نسل یہ سوال کرے، آخر کیا بات ہے کہ جناب فاطمہ علیہ السلام نے اپنے شوہر کو وصیت کی کہ ان کو رات کی تاریکی میں چپکے سے دفن کر دیا جائے، اور ان لوگوں میں سے کوئی آپ کے جنازے پر نہ آئے۔ اس طرح ممکن ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے مسلمان کو باز چوکا دینے والے حقائق کا پتہ چل جائے۔ نمبر دو، دوسرا نتیجہ میں نے یہ نکالا کہ عثمان بن عفان کی قبر کی زیارت کرنے والے کو کافی مسافت طے کرنے کے بعد بقیع کے آخر میں ایک دیوار کے نیچے جا کر قبر ملتی ہے۔ اس کے برخلاف اغلب صحابہ بقیع میں داخل ہونے کے بعد ہی ان کی قبریں مل جاتی ہیں، یہاں تک کہ مالک بن انس جو تبع و تابعین سے ہیں اور ایک مشہور مذہب مالکی کے سربراہ ہیں، ان کی بھی قبر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی ہے، اور اس سے مورخین کی یہ بات ثابت ہو جاتی کہ عثمان کو حشے کوکب میں دفن کیا گیا ہے۔ حشے کوکب یہودیوں کی زمین ہے۔ جب مسلمانوں نے عثمان کو بقیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن نہیں ہونے دیا تو ان کے ورثہ نے مجبوراً حشے کوکب میں دفن کیا۔ بریکٹ میں لکھا ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، بریکٹ کلوز۔ پھر جب معاویہ تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے یہودیوں سے زمین کو خرید کر بقیع میں شامل کر دیا تاکہ عثمان کی قبر بھی بقیع میں کہیں کہی جانے لگے۔ جو شخص بھی بقیع کی زیارت کرے گا اس پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ مجھے تو سب سے زیادہ تعجب اس پر ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق ہونے والی سب سے پہلی شخصیت جناب فاطمہ علیہ السلام کی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ فاصلہ جو بتایا جاتا ہے وہ 6 مہینے کا ہے، لیکن وہ اپنے باپ کے پہلو میں دفن نہیں ہو سکیں۔ بس جب جناب فاطمہ علیہ السلام اپنے باپ کے پہلو میں دفن نہ ہو سکیں، حالانکہ آپ نے وصیت کر دی تھی کہ مجھے چپکے سے دفن کر دیا جائے، تو اگر امام حسن علیہ السلام اپنے جد کے پہلو میں دفن نہ ہو سکیں تو تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کا جنازہ لے کر آئے کہ پہلو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کر دیا جائے، تو ام المومنین عائشہ اس کو روکنے کے لیے خچر پر سوار ہو کر آئیں اور چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں، میرے گھر میں اس کو دفن نہ کرو جس کو میں دوست نہیں رکھتی۔ اس منع کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی امیہ اور بنی ہاشم صف باندھ کر کھڑے ہو کر اور ایک دوسرے پر حملے کے لیے آمادہ ہو گئے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے عائشہ سے کہا، میں اپنے بھائی کے جنازے کو طواف کرا کے بقیع میں دفن کروں گا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے وصیت کر دی تھی کہ میرے سلسلے میں ذرہ برابر بھی خون نہ بہایا جائے۔ اسی موقع پر ابن عباس نے اپنے مشہور اشعار کہے، ترجمہ بیان کر رہی ہوں، تم اونٹ پر بیٹھ چکی ہو، بریکٹ میں لکھا ہے جنگ جمل کی طرف اشارہ ہے، بریکٹ کلوز، اور آج خچر پر بیٹھی ہو، بریکٹ میں لکھا ہے امام حسن علیہ السلام کا جنازہ روکنے کے لیے عائشہ خچر پر بیٹھ کر آئی تھی، بریکٹ کلوز، اگر تم زندہ رہ گئیں تو ہاتھی پر بھی بیٹھو گی، تمہارا حصہ تو 1/8 میں سے 1/9 ہے، مگر تم نے پورے میں تصرف کر لیا، بریکٹ میں لکھا ہے شوہر کے ترکے میں سے بیوی کو 1/8 حصہ ملتا ہے جب شوہر صاحب اولاد ہو، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، تو ترکے سے جو 8/8 حصہ ملتا ہے اس میں تمام بیویاں شریک ہوتی، یعنی 8/8 حصے کا ہر ایک کو 1/9 ملتا، تو عائشہ کا حق صرف 1/9 ہے، مگر انہوں نے پورے پر قبضہ جما لیا، مترجم۔ خوفناک حقائق میں سے ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے، اس گھر میں ہر بیوی کا حصہ ہے، پھر پورے گھر پر عائشہ کا کیا حق تھا کہ وہ منع کرتی؟ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وارث ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ ابو بکر نے کہا، اور اسی بنیاد پر جناب فاطمہ علیہ السلام کا حق نہیں دیا، تو پھر ابو بکر کی بیٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کیسے مل رہی ہے؟ کیا قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے جو یہ بتاتی ہو کہ بیٹی کو میراث نہیں ملتی مگر بیوی کو ملتی ہے؟ یا سیاست نے ہر چیز کو الٹ پلٹ دیا تھا، بیٹی کو کچھ نہ دے کر بیوی کو سب کچھ دے دیا گیا؟ بعض مورخین نے یہاں پر ایک دلچسپ قصہ لکھا ہے، اور چونکہ وہ میراث سے متعلق ہے اس لیے اس کا ذکر کرنا مناسب ہے۔ ابن ابی الحدید مغزلی نہج البلاغہ کی شرح میں فرماتے ہیں، حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں عائشہ و حفصہ عثمان کے پاس آئیں اور ان سے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہم دونوں میں تقسیم کر دیجئے۔ عثمان ٹیک لگائے بیٹھے تھے، یہ سنتے ہی ٹھیک سے بیٹھ گئے اور عائشہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، تم اور یہ جو بیٹھی ہیں دونوں ایک عرابی کو لے کر آئیں جو اپنے پیشاب سے طہارت کرتا ہے، اور تم دونوں نے گواہی دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم گروہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے۔ اب اگر واقعاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو وارث نہیں بناتے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو تم دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا مانگنے آئی ہو؟ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوتا ہے تو تم لوگوں نے فاطمہ علیہ السلام کو ان کے حق سے کیوں روکا؟ عائشہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں اور وہاں سے غصے کی حالت میں نکلیں اور فرمایا اس کو قتل کر دو، یہ تو کافر ہو گیا ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے، شرح ابن ابی الحدید جلد 1 صفحہ 220 سے 223۔